وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ سابق فوجی سربراہ اور صدر جنرل پرویز مشرف کو عدالت کی طرف سے موت کی سزا دیے جانے کی خبر سے شروع کریں گے, جس کو حکومت نے عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. آگے چل کر ہم وزیر اعظم کی عالمی پناہ گزینوں کے فورم میں تنبیہ کہ بھارتی پالیسیوں سے پناہ گزینوں کا پاکستان میں سیلاب شروع ہو جائے گا, اور آخر میں صدر ٹرمپ کے مواخذے پر بات کریں گے. لیکن ہمارا سب سے بڑا موضوع ہوگا صدر مشرف پر جو فیصلہ سنایا گیا کل, اور جس کے بعد پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی ہے. آپ لوگ بھی اس بحث میں شریک ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس پروگرام میں ہم اس وقت آئینی ماہر اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ڈاکٹر غوث محمد کو لے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہوں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان, جبکہ ہم ایم کیو ایم کے ایک سینئر رہنما حیدر رضوی کو بھی لیں گے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر اس صدر مشرف کے خلاف دیے گئے چیلنج کو کی حمایت کرے گا. تو آئیے تازہ صورتحال کے لیے سب سے پہلے اسلام آباد چلتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عاصم علی رہنا.
سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت سے آئین شکنی کا مجرم قرار دینے, سزائے موت دیے جانے اور پاکستان فوج کے رد عمل کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے. مشرف اور فوج کی حمایتی انہیں محب وطن قرار دیتے ہوئے انہیں معصوم قرار دے رہے ہیں, جبکہ ان کے مخالفین انہیں آئین کو پامال کرنے والا ایک مجرم قرار دے رہے ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پرویز مشرف کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا رابعہ محمود نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مشرف کو صرف ایک معاملے میں نہیں بلکہ ان کے دور حکومت میں ہونے والے دیگر جرائم پر بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے.
سب ڈاکیومینٹڈ وائلیشنز ہیں, تو جب جنرل پرویز مشرف کو جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ صرف اور صرف ایک اس کے اندر نہیں بنتی کیس میں, ان تمام وائلیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ بات ضروری ہے کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے وہ کوئی سولوشن نہیں ہے, وہ کبھی ڈیٹرنٹ نہیں ہے, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا ایز اے پنشمنٹ.
پاکستان فوج نے اس معاملے پر جو رد عمل دیا, اس کو بعض ہلکے اس ادارے کی طرف سے ایک سخت رد عمل کہہ رہے ہیں. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ انہوں نے فوج کی طرف سے پہلے کبھی ایسا رد عمل نہیں دیکھا.
جس شخص نے سیاچین میں اور کارگل میں اپنی آزادی کے اور فتح کے جھنڈے گاڑے, اس کو غدار قرار دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے سے فاصلہ بڑھے گا. میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو ISPR نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے.
اس حوالے سے تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد اداروں کی لڑائی کا تاثر درست نہیں, ایسا ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. عدالتوں کے فیصلوں پر اس طرح کا رد عمل نہیں آنا چاہیے.
سزائے موت ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ ایک سوال ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ جو چاہیں کریں. فرض کیجئے کہ یہ بالکل اس کے برعکس اگر ججمنٹ آتی اور کہتے کہ نہیں, انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور ایسے حالات تھے جس کی بنا پر ان کو اقتدار لینا پڑا, تو اگر ایسی صورت میں اس قسم کا اگر فیصلہ آتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلی چھٹی تھی پاکستان میں, کیا آپ جب چاہیں اقتدار حاصل کر لیں اور سیویلینز کو ہٹا دیں اور آپ کی بالادستی پھر ساری عمر رہے گی. تو ان کو اصل میں تکلیف اسی کی ہوئی ہے.
پرویز مشرف کے خلاف عدالتی فیصلے پر ملک کے مختلف شہروں میں ان کی حمایت میں جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب اور لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ان کے حق میں ریلی نکالی گئی اور مطالبہ کیا گیا کہ ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ ختم کیا جائے. پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کا تفصیلی فیصلہ کل جاری کیا جا رہا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور ہم سب سے پہلے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان سے ابتدا کرتے ہیں. بریگیڈیئر ٹیپو, کل ISPR کا ایک بڑا سخت بیان آیا اس فیصلے کے خلاف. ہم لوگوں کو ذرا سی حیرت بھی ہوئی کیونکہ یہ ایک کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ یقیناً سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا، اور بلکہ اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے کل پریس کانفرنس کی کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں فوج نے اتنا شدید رد عمل کیوں کر دکھایا؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ ریاستوں کے اندر کچھ مقدمات ایسے ہوتے ہیں جن کی امپلیکیشن یا اثرات جو ہیں وہ ملک کے لیے بڑے گہرے طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، اور ریاستیں جو ہیں کچھ مقدمات کے فیصلے یا تو روک لیتی ہیں یا اس کو اس طریقے سے نپٹاتی ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ کا یا جو قومی مفادات ہیں اس کا معاملہ جو ہے اس کو پچھے پچھے پشت نہیں ڈالا جاتا. فوج اس کے بالکل مخالف نہیں ہے کہ اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے تو اس میں مقدمہ نہ چلے. فوج نے خود اپنے اندر مواخذے کا ایک کڑا احتساب رکھا ہوا ہے، جس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ بھی دی گئی ہے ایک بریگیڈیئر صاحب کو، اور اس کے علاوہ انگنت کورٹ مارشل ہوتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے. جو پرویز مشرف کے خلاف جو کیپٹل پنشمنٹ کا سزائے موت کا فیصلہ آیا ہے، اس کے اندر نہ صرف افواج پاکستان کو بلکہ مقتدر حلقوں کو، اکیڈیمیا کو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو قانونی حلقے ہیں ان کے تحفظات ہیں. جو اٹارنی جنرل ہے ان کو آپ نے سن لیا ہے، جو موجودہ ہیں، جو اس سے پہلے ہیں، اس کے بعد وکلاء کو آپ نے سن لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں قانونی تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کیے گئے. جو لا آف ایویڈینس ہے اس کے تحت پرویز مشرف صاحب کو ہیئرنگ نہیں دی گئی، اور جو پروسیکیوشن ہے اس کے اوپر ڈیفنس نے بحث نہیں کی. اس کے علاوہ یہ سننے میں آ رہا ہے، ایک قانونی ماہر یہ کہہ رہے تھے کہ قانون جو آئین ہے اس کو معطل کرنا 2006 میں یہ سزا اس کی نہیں تھی، 2010 میں حکومت نے اس کو امینڈ کیا اور اس کو ہائی ٹریزن جو ہے وہ قرار دیا. اب بات یہ ہے کہ اس فیصلے کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی ایک کنٹروورسی قائم ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ایبسنشیا جو فیصلے ہوئے ہیں، مثلاً حسین عقانی کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا، جو اولادیں ہیں شریف فیملی کی ان کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا غیر موجودگی میں، جو بڑے بڑے کیس ہیں اس کو پینڈنگ ہے، اور یہاں پہ اجرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس طریقے سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو انصاف کے تقاضوں پہ اعتراضات ہیں.
اچھا، اس کے علاوہ جی بریگیڈیئر ٹیپو ہم ذرا سا موقع دینا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائرڈ ڈاکٹر غوث محمد ہیں، یہ آئینی ماہر ہیں. جسٹس غوث محمد، ظاہر ہے یہ جو جسٹس غوث محمد، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ نظریہ ضرورت کے خلاف جاتا ہے، اور اس نے کافی ملک کو چونکا بھی دیا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہیں گے کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کس حد تک قانونی تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟
ہلو، السلام علیکم.
جی جسٹس ڈاکٹر غوث محمد. جی، تو جس طرح سے بریگیڈیئر ٹیپو کہہ رہے تھے، اور ماضی میں بھی یہ بحث چلی ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت بہت سارے جو اس وقت فوجی سربراہان ہیں ان کو اجازت ملی ہے کہ وہ اقتدار میں رہیں، لیکن یہ جو فیصلہ آیا ہے پرویز مشرف کے خلاف، آپ کے خیال میں یہ کس حد تک قانونی تقاضے پورے کرتا ہے؟
میں تھوڑا سا آپ سے گزارش
جسٹس ڈاکٹر غوث نہیں، وہ تو میں بات کر رہی ہوں، جسٹس ڈاکٹر غوث محمد کو ذرا وقت دیجیے. جی
میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے، اس میں بھی لیگل اینگل سے جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے، اس میں ابھی سکم ہے. ایک تو یہ سپلٹ ججمنٹ ہے 2+1، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا، ان کو سنا نہیں گیا، یہ وہ آ نہیں سکے. میں سمجھتا ہوں اتنی اجرت میں یہ ججمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، بہرحال. لیکن اب اس کو ریزن کیا دیے ہیں، ابھی شارٹ آرڈر ہے، اب ریزنس آئیں گے سامنے تو پھر انسان اس کے لیے کچھ زندگی کوئی اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اور تو ظاہر ہے ابھی تو اپیل میں جائے گا یہ میٹر. اب اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے، ان کو کیا پرویز مشرف لایا جائے، वो अपील फाइल करें, अभी तो वो बाहर है और अभी उनका इलाज हो रहा है, जिसको कह रहे हैं बीमार है सब कुछ, तो क्लेम वो नहीं है कि साहब जिसे कहा जाए कि तमाम कंटेस्टेड केस था या कोई इसमें वो थी, और प्रोसिक्यूटर भी देखिए विड्रॉ हो गया, सब कुछ हो गया, तो एक चीज ये है कि इसमें अभी काफी लीगल लैकुनास है अभी।
अच्छा जी, और हम MQM के सीनियर रहनुमा हैदर रिजवी की तरफ आते हैं। रिजवी साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने फैसला किया है कि इस केस में, और जो अटर्नी जनरल अनवर मंसूर हैं वो इस वक्त जो चैलेंज कर रहे हैं इस फैसले को, इसकी आप लोग हिमायत करेंगे, क्या बुनियाद बनाई है आपने इस हिमायत की?
देखिए, जिस जमाने में सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर ये सवाल उठाए गए थे कि क्या उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमात कायम किए जाएं, तो उस वक्त से लेकर आज तक MQM का मौकफ ये रहा है कि अगर आर्टिकल 6 को पढ़ा जाए तो आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 जो है, अपनी हयात साफ और बुनियाद में ही एक इज्तमाई आर्टिकल है। उसकी तीन बुनियादी शिकें हैं और उसमें पहली शिक ये कहती है कि जो भी पाकिस्तान के आइन को तहोबाला करे या पाकिस्तान के आइन को मनसूख करे उस पर संगीन गद्दारी का मुकदमा हो। आर्टिकल 2 जो सेक्शन 2 ऑफ द आर्टिकल 6 है वो ये कहता है कि वो तमाम लोग जो उसके साथ इसमें शामिल रहे हैं उनको भी संगीन गद्दारी के मुकदमे के तहत उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। और नंबर 3 जो शिक नंबर 6 जैली शिक 3 कहती है कि इन तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामान अपना किरदार अदा करे। तो यहाँ तो फर्द वाहिद के ऊपर मुकदमा चला है और बाकी अगर इसके जो एडर्स एंड अबेटर्स हैं उनका जिक्र और तस्किरा तक कहीं नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आवाम ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फर्द वाहिद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है। अगर ये इम्तियाजी इंसाफ है तो फिर इंसाफ कभी भी इम्तियाजी नहीं हो सकता, बल्कि आइन की शिक 6 के तहत जिस तरीके से मुकम्मल तौर पर इस मुकदमे का अहाता उन तमाम लोगों को सामने रखते हुए करना चाहिए था कि जो इस मुकदमे में संगीन गद्दारी के इल्जाम के तहत आ सकते थे, उसमें सिर्फ परवेज मुशर्रफ क्यों, बाकी क्यों नहीं, बाकी तमाम लोग कहाँ हैं? और दूसरी बात यह है कि जो आर्टिकल 6 है वो अपनी हयत और अपनी साख्त में ही जो गुज़िश्तगी है, या जिसको आप अंग्रेजी में यूं कहिए कि अपनी साख में ही रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। जब कोई आदमी किसी मुल्क पर आइन को मंसूख करके वहां कू करता है तो उस पर मुकदमा नहीं बनता, जाहिर है कि ये सूरत हाल उसके गुजर जाने के बाद कायम होती है। तो इसमें कोई हतमी तारीख नहीं है कि 1960 में जिन लोगों ने मुल्क के आइन को मंसूख किया वो उसके जुमरे में नहीं आएंगे, 70 की दहाई में चाहे वो अयूब खान हो, चाहे वो याहिया खान हो, चाहे दुनिया के वाहिद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फकार अली भुट्टो हो, चाहे वो जियाउल हक साहब हो, चाहे परवेज मुशर्रफ साहब हो, ये विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तमाम ही ताले आजमाओं पर लगाया जाना चाहिए। अगर फर्द वाहिद को टारगेट किया जा रहा है तो ये इम्तियाजी इंसाफ जो है MQM के नजदीक इंसाफ हरगिज हरगिज नहीं है।
अच्छा, आप तीनों मेहमान हमारे साथ रहें, मुमकिन तौर पे ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान को जाना है तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त आईनी माहिर और सिंध हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस डॉक्टर गौस मोहम्मद हैं, जबकि MQM के सीनियर रहनुमा हैदर रिजवी हैं। हमें इस वक्त एक और नुक्ता नज़र देंगे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार, आप लोगों को भी हम सुनेंगे, आप हमें मुफ्त कॉल करके इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं। हमारा कॉल करने का नंबर है 0800-777-89। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कल के फैसले के बारे में, जिसमें साबिक फौजी सरबरा और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ पर मौत की सजा सुनाई गई थी। जैसे कि आप जानते हैं, इस पर एक बहस छिड़ गई है। अभी हमारे मेहमान कह रहे थे कि साबिक जो फौजी सरबराहान हैं वो भी ये करते रहे हैं, इनको खास तौर पर क्यों निशाना बनाया गया है, और हम बात करेंगे कि इससे क्या इदारों का तसादुम हो रहा है। इस पर हमें ज्वाइन किया है शहजादा जुल्फिकार ने, ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर हैं। और शहजादा जुल्फिकार, कल जो फैसला आया है परवेज मुशर्रफ के हवाले से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे शहजादा जुल्फिकार?
एक फैसला है और मैं समझता हूँ कि ये फैसला ठीक है, वो तमाम उसके बावजूद फैसला उनका लेट आया है, उन लोगों के लिए शॉक भी होगा। फर्स्ट टाइम इस तरह का फैसला आया है। कानूनी माहिरीन उनकी अपनी बातें कि क्या चीज लवाजमात पूरी नहीं की गई है, क्या चीज है उनके साथ दूसरे कोई चीज है, उनका भी है। लेकिन बात यह है कि एक उनको शायद लोग मिसकंस्यू कर रहे हैं कि वैसे से आर्मी चीफ के तौर पर जो है, या एक आर्मी चीफ के तौर पर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, फ्रंटियर की हिफाजत नहीं की है, या कोई उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिससे फौज के तौर पर लोग पहचानते हैं उनको। उन्होंने डिक्टेटर जो काम किया है, फैसला तो उस पर आया है। और दूसरा ये है कि जब वो फौज की बात होती है, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा अलग करके देखना चाहिए। फौज अगर शहीदों की है, फौज जो है जो फ्रंटियर की हिफाजत करती है, उसके इस किरदार पे किसी जो है वो इख्तलाफ नहीं है, और उन्होंने ये करते रहे हैं। लेकिन जब फौज का एक सरबराह जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, और जब वो एक इमरजेंसी नाफिक करता है, टेक ओवर करता है, आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये क्या की चीज नहीं है, उस पर कोर्ट ने जो है एक उनको सजा दी है, तो राय मुख्तलिफ हो सकती है। किसी का कोई कहता हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग उनको मुख्तलिफ उससे नजर देख रहे हैं, लेकिन जब आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इस तरह की चीजों की गुंजाइश नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उसको एज अ आर्मी चीफ, वो लोग कह रहे हैं कि आर्मी चीफ कभी रडार नहीं हो सकता, एग्रीड, वो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो एज अ डिक्टेटर बन जाता है, वो कवर कर लेता है, चीफ ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और उसके बाद सदर बन जाता है इस मुल्क का, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है, ऑल पाकिस्तान लीग बना लेता है, बहुत सी ऐसी चीजें करता है, तो ये तमाम चीजें फिर होती हैं। और 12 मई में बहुत सी चीज लोग उनको करते थे कि 12 मई में उनको बड़ा हाथ है, जब कुछ खून हुआ कराची के सड़कों पर, जो खून था, तो लोग उसको भी देखें।
शहजादा जुल्फकार, ये सवाल मैं अभी MQM से पूछ रही हूँ, और MQM के सीनियर रहनुमा हैदर रिजवी हमारे साथ हैं। हैदर रिजवी, बुनियादी तौर पे जी हमारे यहाँ जरा सा डिस्टर्बेंस है जी। हैदर रिजवी साहब, आप हैं ना हमारे साथ जी? अच्छा, MQM के सीनियर रहनुमा की तरफ आते हैं हम। जस्टिस गौस मोहम्मद, हमें बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे एक जो नुक्ता शहजादा जुल्फिकार ने उठाया वो ये कि जब एक फौजी सरबराह सियासत में चला जाता है तो मुतनाज़े बन जाता है। हम इसी पर आवाम की भी राय सुनेंगे, क्योंकि आप जाहिर है कानूनी पहलुओं पर ही बात करेंगे, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हैदर रिजवी हमें ज्वाइन करें, ये MQM के सीनियर रहनुमा हैं। MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं। हैदर रिजवी, हमारे साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फिकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब कोई फौजी सरबराह सियासत में चला जाता है, जैसे कि आपके दौर में, और 12 मई का वाकया मेरे ख्याल है सब लोगों کے ذہنوں میں ہے تو وہ متنازع بن جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ آتے ہیں جب تک ہم راولہ کوٹ چلتے ہیں جہاں سے ہمیں حبیب حسین شاہ نے جوائن کیا ہے. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں شروع سے ہی مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کے یہ وائلیشن ہوتی رہی, لیکن وہ لوگ قبر میں چلے گئے ہیں تو ان کو نکال کے یہ جو لوگ اگر مگر کی بات کرتے ہیں تو ان کو آج سزا تو نہیں دی جا سکتی. اگر ان کو اس وقت سزا دی جاتی تو ممکن ہے یہ آگے یہ معاملہ چلتا ہی نہ اور پاکستان ٹوٹتا ہی نہ اور یہ جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں یہ ہوتے ہی نہ. تو دیر آیا درست آیا اگر ان ججوں نے جرت کی, حالانکہ یہ تو امید ہی نہیں کی جا سکتی تھی.
ٹھیک ہے, آپ کی بات سننی, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
فیصلہ اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو شیخ جی صاحب تو ہر حکومت میں ہر عمر کے ساتھ رہے ہیں, ان کی تو پالیسی یہی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا ہے سیاتین میں مشرف صاحب نے کوئی فتح حاصل کی تھی یا شیخ رشید نے کی تھی. تو یہ عدالت میں توہین بھی ہے, آگے اپیل ہوگی تو اس طرح کی. یہ تو اگر کسی اور کا ہو جاتا, بھٹو کو سزا دی تو اس وقت کہہ رہے تھے یہ توہین ہے, کیوں لوگ اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات. تو میں
آپ کی بات
سنوں گی. آپ لوگ اچھا پروگرام دیتے ہیں, بہت اچھا پروگرام نفیس آپ کرتی ہیں.
ملکنڈ سے عزت اللہ, اچھا وہ کٹ گیا. اور چترال سے محمد شفیع.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ کال لینے کا. آج میں ضد کروں گا, میرا سوال پورا ہونے دے. پہلی بات تو چیف جسٹس صاحب سے سوال میں یہ کروں گا کہ آرٹیکل 6 آئین کے پہ تھا جس کو پرویز مشرف نے استعمال کیا, پہلی بات. دوسری بات, یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس کو سزائے موت ہوا یا نہیں ہوا, لیکن محسن چترال جنرل پرویز مشرف کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ججز نے 40 سال جو ہے فوج کی خدمت کرنے والے جرنیل کو غدار کی طرح کا نقطہ, صرف اس بات پر اس کا ذرا جواب دیجیے گا, بہت شکریہ.
شمالی وزیرستان سے اصغر خان. بات کیجیے اصغر خان. جی جی بات کیجیے. شمالی وزیرستان سے اصغر خان. جی
میڈم, میڈم میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کہہ رہے میڈم میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی پی ٹی آئی کی حکومت یہ لے رہے ہیں کہ ہم اس کو سپریم.
اچھا کیونکہ بہت سارے کالز آ رہی ہیں, ہم بہت مختصر آپ کو سنیں. جی
میں یہ بات ہے کہ سپریم.
اچھا ان کی لائن کٹ گئی. اور محمد طارق نے کال کیا ہے چاغی سے. جی جناب بات کیجیے. ہماری جی جی
نتیجی بابا جی, جب سے میں آپ کے پروگرام سنے ہیں یقیناً پہلے تو موجود ہوں بعد میں بات کرنا چاہتا, لیکن یقین مانی آپ لوگوں نے پاکستان میں جو ہم لوگوں کے جو اقدیت کے بارے میں جو عرض سب بتایا, لیکن اس وقت بازی جس طریقے سے جو بات ہو رہی ہے اس پر میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہترین اس میں ہوگی. تو باقی جو دیکھا جائے جس میں کیا ہوگی تو آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ بہتر ہوگا.
کوہاٹ سے ہمیں کال کیا ہے ملک نائب خان نے.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
السلام
جی جی
بی بی, میں عرض کر رہا ہوں محترم سے کہ یہ جو ایکشن فوج نے لیا, کیا عدلیہ اور فوج کا رسا کشی شروع ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ حال کس طرف چلا جائے گا؟ مہربانی شکریہ.
محسن علی نے کال کیا ہے لیا سے.
السلام علیکم نفیسہ باجی.
جی بات کیجیے.
جی جی اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھے بہت دلی طور پر اس فیصلے سے افسوس ہوا ہے, اور میرا سوال یہ ہے محسن زمان سے کہ کیا ملک کو مقروض کرنے والے لوٹنے والے غردار نہیں ہو سکتے؟ جس نے ملک کی خدمت کی وہ غردار ہو سکتا ہے, اور ہماری معزز عدلیہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ سہیوال
اور
پھانسی نظر نہیں آتی.
افضال نے کال کیا ہے چکوال سے.
السلام علیکم محترمہ, کیا اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے, سب کو اپنی امان میں رکھے. یہ جو ایم کیو ایم کے صاحب بول رہے تھے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں, یہ عدلیہ اپنے وہ آئین کی سکوں کی تفصیل بتا رہے تھے, تو یہ ایم کیو ایم والے اس وقت سے لے کے اب تک ممبر قومی اسمبلی میں نہیں تھے, اس کو ڈیفائن کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات کہ جب یہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو اپیل میں بھی جا سکتے ہیں, سب کو جا سکتے ہیں, تو بجائے اس کو کہ یہ اس طرح کی ڈسکشن کریں, یہ لیگل طریقے اٹارنی جنرل یا دوسرے جتنے بھی وکلاء صاحبان ہیں قانونی پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو نہیں حل کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ یہ ایسے نمبر بنائیں.
اور خوشاب سے ساتھ میں خوشاب سے اللہ بخش.
اللہ جی, میرا کہنا یہ ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا, کیا ان ججوں کے خلاف کیس نہیں بنتا جو اس وقت اس نے مقرر کیے تھے جنہوں نے حلف اٹھایا تھا اور جو پہلے والے چیف جسٹس کو قید کیا تھا اور جن جو جج تھے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وغیرہ ان کے خلاف یہ کیس نہیں بنتا؟
ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں لیکن جسٹس ڈاکٹر غوث محمد, ظاہر ہے آپ آئین کے دائرے میں ہی بات کرنا چاہیں گے, آپ کی کیا پیشن گوئی ہے اس فیصلے کے بعد؟
لیکن میں تو کہنا کہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ قانونی اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے یہ ڈیتھ سینٹنس کا فی الحال نہیں بنتا, اور یہ اپیل میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں نہیں ٹھہر پائے گا یہ کنوکشن, اور یہ میری ایک رائے ہے ذاتی, اگرچہ کہ میں ابھی ریزن نہیں پڑھی کیونکہ ریزن آئے نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کیونکہ اور بھی پوائنٹس بہت سے انوالو ہیں, آخری دن یہ اپلیکیشن موو کی گئی کہ صاحب فلاں فلاں چیف پرائم منسٹر اور فلاں فلاں اور کمانڈر اور فلاں فلاں ان کو بھی کیا جائے, تو کورٹ نے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی یا معلوماتیں واپس کر دی. اس میں بہت سے ابھی لیگل پوائنٹس ہیں اور گنجائش ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کیس پھر دوبارہ یہی ریمانڈ ہو کے آئے سپریم کورٹ سے کہ آپ یہ پوائنٹ دیجیے اور ان کو باقاعدہ ان کو بھی ان کا سیکرٹ ریکارڈ دیجیے 342 کا, تاکہ فل پروف کیس ٹرائل ہو. یہ اس طرح سے نہیں ہے, یہ مل رہا ہے.
اچھا, اور جانے سے پہلے شہزادہ ذوالفقار, اگر آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ ہم لوگ یہاں جو واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم حیران ہوئے جب آئی ایس پی آر نے اتنا شدید رد عمل ظاہر کیا کل اس فیصلے پہ, آپ کی رائے کیا ہے, یہ رد عمل کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے, ظاہر وہ شاید نہیں چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں کی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے, اور ان کا بالکل کہنا یہی ہے کہ یہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور بڑی عجلت میں فیصلہ کیا گیا. سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر اس نے 40 سال خدمت کی ہے اور وہ نہیں چاہتے میرے خیال میں کہ اس طرح پریسیڈنٹ, اگر اس طرح پریسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر آگے کوئی اس طرح کے کوئی ان یوزل جو حالات ہوتے ہیں اس میں پھر شاید بہت سے راستے بھی بند ہو سکتے ہیں اور نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا وہ شدید غصہ تھا, حالانکہ اس سے پہلے جب بھی وہ پولیٹکس تھے جنرل مشرف صاحب کے, تو اس وقت کوئی سوال بھی ہوتا تھا اس وقت اس طرح کا ریئیکشن نہیں آتا تھا, کہتے تھے وہ خود چلا گیا ابھی تو ملک سے باہر ہے, ہم اس کو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کی بات ہوتی تھی. لیکن اب ظاہر ہے ان کا اور مجھے بھی خود شوق کہ ان کا بہت زیادہ ریشن بہت ہارش ہے.
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار, ان کے ساتھ تھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما حیدر رضوی. شروع میں آپ نے سنا دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کو, اور ہمارے ساتھ تھے آئین کے ماہر جسٹس ڈاکٹر غوث محمد. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جنیوا میں تنبیہ کی ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے پناہ گزینوں کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ہم سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی فیکلٹی کی پروفیسر ڈاکٹر منیشا سیٹھی کی طرف جائیں گے. یہ وہاں جو طالب علم ہیں وہ ان کی رہنمائی بھی کرتی ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گی کہ بھارت کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے. ان کے علاوہ ہوں گے یورپ سے خالد فاروقی جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, جبکہ پاکستان سے ہم ڈاکٹر رسول بخش رئیس کو لے رہے ہیں جو سیاسیات کے پروفیسر ہیں. آئیے اس حوالے سے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی والا تین رکنی بینچ شہریت ترمیم ایکٹ کے خلاف دائر عرض داشتوں پر 22 جنوری کو اگلی سماعت کرے گا. بینچ نے اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ وہ حکومت سے کہیں کہ وہ مذکورہ ایکٹ کی تفصیلات میڈیا میں شائع کرے تاکہ عوام کو اس کے بارے میں معلوم ہو سکے. جن لوگوں نے مذکورہ قانون کے خلاف درخواستیں داخل کی ان میں انڈین یونین مسلم لیگ, ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موترا, سینئر کانگریس رہنما جیرام رمیش, حکمراں بی جے پی کی ایک حلیف جماعت, آسام گن پریشد, جمعیت علماء ہند اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی قابل ذکر ہیں. درخواست دہندگان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ قانون مذہب کی بنیاد پر تارکین وطن کو شہریت دیتا ہے اس لیے غیر آئینی ہے. قانون کو چیلنج کرنے والوں میں سے ایک سماجی کارکن اور ایڈوکیٹ تحسین پوناوالا نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہ آرٹیکل 14, آرٹیکل 15, ریڈ وڈ آرٹیکل 21 کا الگھن ہے. اس کے علاوہ جو یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس چارٹر ہے جس کو بھارت ایک سگنیٹری ہے اس کا بھی الگھن کرتا ہے. مول بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ دیش کے سمویدھان اور بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے, اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ ماننی سپریم کورٹ نے آج نوٹس ایشو کیے اسے اسٹرائک ڈاؤن کریں گی اس ایکٹ کو.
ادھر دہلی ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی اس عذرداری پر سماعت کرنے پر رضامندی ظاہر کی جس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پولیس ایکشن کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کی اپیل کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے اس پر سماعت کرنے سے انکار کیا تھا اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت دی تھی. دریاسنا متنازعہ قانون کے خلاف بدھ کے روز بھی ملک کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے. تمل ناڈو کے چنئی اور ویلور کے کالجوں کے علاوہ دیگر متعدد شہروں کے کالجوں کے طلبا نے جامعہ ملیہ کے طلبا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر مارچ نکالا. انہوں نے مذکورہ قانون اور حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی, جبکہ ایک سیاسی جماعت ڈی ایم کے اور اس کی حلیف جماعتوں نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف 23 دسمبر کو چنئی میں ایک بڑی ریلی کا اعلان کیا ہے. بعض دیگر سیاسی جماعتیں 19 دسمبر کو ملک بھر میں ریلیاں نکالیں گی. ادھر جامعہ ملیہ میں چھٹے روز بھی مظاہرہ ہوا جس میں سابق طلبہ و طالبات اور مقامی باشندوں نے بھی حصہ لیا. اساتذہ کی تنظیم جامعہ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے ایک پرامن مارچ نکالا. اساتذہ کی تنظیم نے کہا کہ جامعہ تحریک خلافت تحریک کی پیداوار ہے, عدم تشدد ہمارا نصب العین ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
جی اور ہم جامعہ ملیہ عنقریب چلیں گے جہاں سے ہمیں ڈاکٹر منیشا سیٹھی جوائن کریں گی. یہ فیکلٹی کی ایک پروفیسر ہیں, لیکن جب تک وہ آتی ہیں ہم خالد فاروقی سے سوال کرتے ہیں. خالد فاروقی, عمران خان نے بھی جو جنیوا میں باتیں کی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مودی اس روش پر قائم رہا تو بہت ممکن ہے کہ پناہ گزین پاکستان میں پھر آنا شروع ہو جائیں گے, مسلمان پناہ گزین. آپ دیکھتے ہیں یہ خطرہ موجود ہے؟
دیکھیں, ظاہر ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان نے یہاں جنیوا میں کل کہا ہے کہ مہاجرین کا ایکسیڈس ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف, اس میں خاصی حقیقت ہے. نہ صرف پاکستان کی طرف یہ ایکسیڈس ہو سکتا ہے بلکہ ان تمام علاقوں کی طرف جو کہ سرحد سے ملحقہ ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, ان علاقوں میں ہو سکتا ہے جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں, جس میں خود مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہے. جس طرح کی صورتحال وہاں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہے, اور جو واحد مسلمان ریاست ہے, مسلمان اکثریتی ریاست ہے, اس جانب بھی آسام سے اور جن ریاستوں میں یہ بہت زیادہ ٹرموائل ہے وہاں سے لوگ ہجرت کر سکتے ہیں, اور ایک ریئل تھریٹ موجود ہے, ایک حقیقی یہ خطرہ ہے کہ لوگ ان حالات سے تنگ آ کر, اور خاص طور پر جو غالب اکثریت ہے جس میں بہت زیادہ فسطائیت سرگرم ہے, وہاں سے لوگ آ سکتے ہیں. پاکستان بھی اور ملک سرحدی علاقوں میں بھی.
اچھا ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ سیاسیات کے پروفیسر ہیں, لمز میں پڑھاتے ہیں. ڈاکٹر رسول بخش آپ بتائیے کہ بھارت کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہندوؤں کے خلاف بھی ایک روش شروع ہو سکتی ہے, ایک مہم شروع ہو سکتی ہے اگر مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں بھارت کے اندر؟
میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا ہوگا. یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ اور باقی اقلیتوں کے ساتھ عمومی طور پر جو رویہ ہے وہ رواداری کا ہے, لیکن ماضی میں ہمیں دیکھا ہے کہ خصوصی طور پر جو عیسائی اقلیت ہے اس کے خلاف کچھ اقدامات کیے گئے کچھ انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے, حلقوں کی طرف سے, لیکن معاشرے کی سطح کے اوپر وہ ابال نہیں ہے جو کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں. اور آج تک پاکستان بننے کے بعد سے اب تک کسی بھی سیاسی جماعت نے اقلیتوں کے خلاف کوئی مہم جوئی نہیں کی اور کوئی ایسا موقف اختیار نہیں کیا کہ جس سے کہ ان کا جان و مال کو خطرہ ہو. اس میں ایک استثنا ضرور ہے, جب قادیانیوں کے خلاف جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے اور ان کے خلاف پھر مذہبی جماعتوں نے تحریک چلائی 1974 میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب, پھر معاملے کو پارلیمان میں لے گئے اور اس کے نتیجے میں ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا. تو اس کے بعد جو ہنگامے ہوئے اور بعد میں بھی ہوتے رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ناانصافی پر مبنی ہے اور اس میں تمام مذہبی جماعتیں شریک ہیں, لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں ان میں لسانی جماعتیں بھی تھیں اس وقت اور جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز بھی تھیں, سب نے بھٹو صاحب کا ساتھ دیا تھا اور قادیانوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا. لیکن جب ہندو کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے علاقوں میں آباد ہیں کہ جہاں پہ معاشرتی طور پر ہم آہنگی رہی ہے.
خالد فاروقی, ہم کیونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی فیکلٹی پروفیسر ہمیں جوائن کریں, اگر آتی ہیں تو ان کو ہم تھرو کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ آپ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو اور مسلم اس وقت ایک مہم چلا رہے ہیں مودی کی پالیسیوں کے خلاف, اس کی کیا اہمیت آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے تو انہوں نے تو آج جو ایک پلی داخل کی گئی تھی اس سٹیزن شپ لا کے خلاف, اس کو روکنے میں تو وہ ناکام رہی ہے, تو عوام کا کردار کیا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟
دیکھیں, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ بائیں بازو کی طلبہ تنظیم اور جس کا وہ بہت زیادہ مضبوط ہے, بائیں بازو کی طلبہ تنظیم جامعات میں ہندوستان کی, خاص طور پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی جہاں آج بہت ٹیئر گیس اور ایجیٹیشن ہوا ہے, اس میں وہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. تو یہ پہلے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم نے یہ شروع کیا, اس کے بعد کہیں بعد اس میں مسلمان شامل ہوئے. بنیادی طور پر یہ جو پروگریسو ایلیمنٹ ہے, سیاسی ایلیمنٹ, وہ بہت متحرک ہے اس تحریک کے اندر, اور خود بی جے پی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے کانگریس اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں اور طلبہ تنظیموں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے, اس سارے جو اس وقت وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور ایجیٹیشن ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی مثبت بات ہے اس میں کہ ہندوستان کے اندر سے ہی ایک متحدہ پروگریسو آواز اٹھی ہے جو مودی کی جو فسطائی پالیسیاں ہیں ان کی مزاحمت کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے تھی کہ ہندو نیشنلس پارٹی جب رسخزار آئی ہے, جو اس کا ایجنڈا تھا, جو اس نے الیکشن میں وعدے وعید کیے تھے, وہ بالکل انہوں نے اسی پالیسی پر عمل پیرا ہونا تھا. اس وقت خاص طور پر جب کہ معیشت اور شرائع نمو بہت زیادہ گر گئی ہے ہندوستان کی, اور وہ اس لازم ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ 7.3 کی شرح نمو سے اگر وہ ترقی نہیں کرتا تو بے روزگاری میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں نے اس فیشزم کے اور نیشنلزم کے جو جس جو سے نکلی ہے سیاست, اس میں بہرحال ایک جذباتی اور ایک عارضی رجحان کے تحت ووٹ ضرور دے دیا ہے مودی کو, لیکن اب ہندوستان کے عوام کو بہرحال یہ بھگتنا پڑے گا کہ حکومت کے پاس معیشت کو حل کرنے کے لیے اور جو میل ڈاؤن چل رہا ہے, دنیا میں بحران چل رہا ہے معیشت کا, اس کے لیے حکومت کے پاس کوئی چیز آفر کرنے کے لیے نہیں ہے. تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ قوم پرستی کو استعمال کریں گے, اور جیسے جیسے مزید بے روزگاری بڑھے گی یہ اس کی اور ریجٹ پالیسی ہو جائے گی. تو اس کے خلاف ایک پروگریسو ابال ہے کیمپسز میں, جس طرح کی اس وقت صورتحال ہے ہندوستان کے, اور ہندوستان جو ہے وہ ایک بڑی ایمرجنسی کی طرف جا سکتا ہے. وہاں فوجی ٹیک اوور تو نہیں ہوتا, آرمی ٹیک اوور نہیں ہوتا, لیکن جس طرح اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بہت تیزی سے اس ایمرجنسی کی طرف بڑھ رہا ہے, کیونکہ پولرائزیشن جو ہندوستان میں ہوئی اور جس طرح نوجوان اب اس میں شامل ہوئے, تو گو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرامن جدوجہد ہے, جیسے کہ یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جمعیت اسلامیہ کا کہ یہ خلافت موومنٹ جو ہے اس کی انسپریشن ہے, لیکن اس میں بہرحال تشدد اس لیے آئے گا کیونکہ ریاستی تشدد کا جو جواب ہے وہ طلبہ, خاص طور پر نوجوان جو ہے وہ انقلابی تشدد سے دیں گے, اور یہ حکومت ہی اسے پرووک کرے گی.
آپ بتائیے ڈاکٹر رئیس, یہ جو صورتحال بن رہی ہے بھارت کے اندر, اس کے کشمیر پر کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟
کیونکہ کشمیر میں تو اس وقت لاک ڈاؤن ہے, لوگ محبوس ہیں, کئی مہینے ہو گئے ہیں, اور پاکستان کی جو پالیسی ہے اس لحاظ سے ایک روایتی پالیسی نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے یہ کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو سرحد پار کرنا چاہیں گے اور کشمیر میں جانا چاہیں گے, نہ وہ کشمیریوں کے دوست ہو سکتے ہیں نہ پاکستان کے دوست سکتے ہیں, تو اس پالیسی میں پاکستان ابھی تک قائم دائم ہے کہ کشمیر میں کسی کو مداخلت کاری کی اجازت نہیں دینی تاکہ وہاں کے حالات خراب نہ ہوں, کیونکہ اس وقت کشمیر میں لوگ حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور اس سے پہلے جو اقدامات انسٹار کی حکومت کشمیر کے حوالے سے اٹھاتی رہی ہے, اس سے لوگ بیزار ہو چکے ہیں, ایلینیشن ہے, اور وہ خود مزاحمت کے لیے کافی ہے, کسی کو باہر کی مداخلت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر بے چینی ہے, اس لحاظ سے کافی حلقوں کی طرف سے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں, اور حکومت کو مورد الزام بھی یہاں پہ ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ سودا بازی کر کے بیٹھی ہوئی ہے ہندوستان کے ساتھ, اور کشمیر میں کچھ نہیں کر رہی کہ وہاں پہ ہندوستان کی حکومت عوام کو کچل رہی ہے, ساری ریاست کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے, تو وہ دباؤ بڑھاتے رہتی ہیں, لیکن حکومت ابھی تک اس دباؤ میں نہیں آئی اور آنے کا امکان بھی نہیں ہے, لیکن جو بین الاقوامی طور پر کشمیر کے مسئلے کو اور جو یہ قانون جو مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے اور ہندو ریاست کو بنانے کے حوالے سے ہے, اس کے بارے میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ کافی تنقید کرتا ہے ہندوستان کی حکومت پر. آج جلے ٹائمز کو دیکھ رہا تھا,
رئیس صاحب صرف ہمارے پاس دو منٹ ہیں, لیکن ہمیں بھارت سے ایک سوشیولوجسٹ تنویر فضل نے جوائن کیا ہے. تنویر فضل, یہ بتائیے, ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی سپریم کورٹ نے جو ایک آپ لوگوں نے پٹیشن بھی کی تھی کہ یہ جو نیا سٹیزن شپ لا ہے اس کو روک دیا جائے مذہب کی بنیاد پر, اس کو انہوں نے رد کر دیا ہے, اور اس کے بعد بہت زیادہ ملک بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا دباؤ کافی ہوگا مودی کو روکنے کے لیے؟
دیکھیے, سپریم کورٹ نے اس کو رد نہیں کیا ہے, کیس ابھی
22 تاریخ کو سنے گا,
سنا جائے گا.
جی جی, 22 تاریخ کو.
اور وہ کیس ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ہے اس کی کچھ خاص آرٹیکل, جیسے آرٹیکل 14 وغیرہ ہے جس میں ریلیجیس فریڈم اور اکوالٹی وغیرہ کی باتیں ہیں, ان کو یہ وائلیٹ کرتا ہے, تو اس لیے وہ تو ایک اسٹرانگ کیس رہے گا سپریم کورٹ کے سامنے. خیر, جہاں تک اس بل کی بات ہے جو اب ایکٹ بن چکا ہے, تو پروٹیسٹ سب جگہ چل رہے ہیں اور اسٹوڈینٹس اس میں خاص کر کے کافی آگے ہیں پروٹیسٹ میں, اور ہر یہ اب کوئی صرف مائنورٹی کا مسئلہ بھی نہیں رہ گیا ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت سارے کیمپسز میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سی اے اور این آر سی کے خلاف. اور دیکھیے امید ہے کہ اگر یہ پروٹیسٹرز کی تعداد بڑھے گی اور تو شاید ایک سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اس پہ سوچنا پڑے.
جی بہت شکریہ کہ آپ نے شارٹ نوٹس پہ ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ تھے بھارت سے سوشیولوجسٹ تنویر فضل, یورپ سے تھے خالد فاروقی جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, جبکہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے امریکہ, لیکن یہاں بھی بہت زیادہ اس وقت ایک شور مچا ہوا ہے کیونکہ امریکہ کی ہاؤس آف ریپریزنٹیوز سے توقع کی جا رہی ہیں کہ وہ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے لیے ووٹ دیں گے. بتایا جاتا ہے کہ اگر انہیں امپیچ کیا گیا تو وہ تیسرے صدر ہوں گے ملک کی تاریخ میں جن کا مواخذہ کیا گیا جا رہا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی کے افراد ان کی حمایت کرتے ہیں تو پھر وہ آفس سے بھی ہٹائے جا سکتے ہیں. ہم اس وقت چل رہے ہیں ڈیلاویر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدیٰ خان کی طرف. یہ ڈیلاویر میں ہوتے ہیں اور ڈاکٹر مقتدیٰ, قوم, امریکی قوم اور بلکہ پوری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ اس مواخذے کا کیا بنتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں, آج کا جو ووٹ ہوگا اس سے کیا توقع کر رہے ہیں؟
دیکھیے ایکسپیکٹیشنز یہ ہے کہ ڈیموکریٹس سارے, شاید دو کے علاوہ سارے ڈیموکریٹس امپیچمنٹ کے فیور میں ووٹ کریں گے اور یہ آج رات تک سینٹ کی طرف روانہ ہو جائے گا یہ امپیچمنٹ کا ووٹ. کانگریس میں امپیچمنٹ ہونے سے پریسیڈنٹ بالکل خارج نہیں ہوتے, لیکن سینٹ میں ان کو کنوکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بیسیکلی یہ کہیے کہ جو سیاست کا جو ڈراما چل رہا ہے کانگریس میں وہ سینٹ میں تبادلہ ہو جائے گا اس کا.
ڈاکٹر مقتدیٰ, آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک بھر میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ ہونا چاہیے. آپ کے خیال میں یہ جو قانون ساز ہیں ان کے اوپر پریشر بن رہا ہے کہ وہ ایسا ہی کریں؟
دیکھیے ڈیموکریٹس کے اوپر تو بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ ٹرمپ کو امپیچ ضرور کریں. مطلب ان میں سے ایک ہیں جیف ڈرائیورز جو نیو جرسی سے ہیں, انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ امپیچمنٹ کے خلاف ووٹ کریں گے. ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ دو ڈیموکریٹس شاید اس کے خلاف ووٹ کریں, لیکن جو نیو جرسی کے کانگریس مین ہیں ڈیموکریٹ, انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے. بیکاز وہ صاف ان کو پتا ہے کہ اگر وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ نہیں ڈالیں گے تو وہ ایز اے ڈیموکریٹ اگلے سال نہیں جیت سکیں گے. تو ایک کافی پارٹیسن ایشو ہو گیا ہے. ڈیموکریٹس میں تقریباً 60% سے زیادہ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ پوری طرح سے امپیچ ہو جائے, لیکن جہاں تک کہ ریپبلکنز کا سوال ہے وہاں پہ تو بہت ہی ٹائٹ سپورٹڈ پریسیڈنٹ ٹرمپ کو, اور کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ ان کے خلاف ایک بھی ووٹ ڈالے جائے گا. ابھی تک 30 ایسے ممبرز ہیں جی او پی پارٹی کے کانگریس میں جنہوں نے اعلان نہیں کیا کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن کسی سے ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف ووٹ کریں. البتہ سینٹ میں بہت زیادہ سپورٹ ہے اور پچھلے دو تین دن میں جو پبلک اوپینین پولز آ رہے ہیں اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو اپروول ریٹنگز ہے وہ سب سے ہائی ہے ان کے پورے تین سال کی پریسیڈنسی میں. 43% اپروول ریٹنگ ہے,
سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر امریکہ کتنا ڈیوائیڈڈ ہے.
بالکل صحیح ہے. آپ نے یقیناً خبروں میں یہ سنا ہوگا کہ ریپبلکنز اپنے آپ میں متحرک ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کوئی اور چاہیے ریپبلکن پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے. آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے ریپبلکن بیس میں کوئی فرق پڑے گا؟ کیا صدر ٹرمپ کمزور ہوں گے اس کے نتیجے میں؟
دیکھیے, جو ٹرمپ کا جو ابھی پولیٹیکل کنٹرول ہے ریپبلکن پارٹی پہ, وہ ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ یا ریپبلکن لیڈرز یا جو بڑے ڈونرز ہیں مثال کے طور پہ کوچ برادرز, ان کے سپورٹ کے وجہ سے نہیں آتا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو کنٹرول ہے وہ ریپبلکن کور جو بیس ہے, کنزرویٹو ایوانجیلیکل کرسچنز, اور جب یہ 43% کا جو سپورٹ دیکھتے ہیں ریپبلکن لیڈرز, وہ بہت ڈر جاتے ہیں. کیونکہ امریکہ میں ایک عجیب سی چیز ہو گئی ہے جسے جیری مینڈرنگ کہتے ہیں, جس کے وجہ سے سیٹوں کو اس طرح سے ری ڈیزائن کیا گیا ہے, خاص طور سے کانگریس اور سینٹ کے, کہ جہاں پہ تھوڑی بہت ریپبلکن میجورٹی ہے تو وہ ہمیشہ جیتیں گے, اور جہاں پر تھوڑی بہت ڈیموکریٹک میجورٹی ہے تو وہ ہمیشہ جیتیں گے. اس کے وجہ سے جو ایکٹیو ووٹر ہوتا ہے اور اگریسو ووٹر, اس کا بہت ہی زیادہ کنٹرول ہو گیا ہے, اور وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر سینٹ میں مثلاً مچ میکونل وغیرہ اگر ٹرمپ کے خلاف کوئی بھی کاروائی کریں گے تو ٹرمپ ان کو ان کے جو پرائمریز ہوتے ہیں اس میں ہرا دے سکتا ہے, کیونکہ ان کے جو پبلک کا سپورٹ, تو یہ جو پبلک کا جو یوں کہیے کہ پاپولسٹ سپورٹ ہے پریسیڈنٹ ٹرمپ کے لیے, اس کے وجہ سے ریپبلکن لیڈرز بہت ڈرے ہوئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹرمپ کے خلاف کوئی ایسی بات کہیں یا ایسا کام کریں جس سے ان کو اپنے الیکشنز میں مشکل ثابت ہو.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مواخذے کے حوالے سے ایک بہت زیادہ دونوں طرف سے موقف سامنے آئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مواخذہ کرنا صدر ٹرمپ کو 2020 میں پھر جتوا دے گا, کچھ لوگوں کا, اور یہ دونوں طرف کے لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں. آپ کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے, کہ مواخذہ کرنا کیا ٹرمپ کی مدد کرے گا یا اس کے خلاف جائے گا 2020 میں؟
دیکھیے, پچھلے 30 سال میں اگر آپ دیکھیں تو 1992 سے اگر آپ دیکھیں تو صرف ایک بار 2004 میں جارج ڈبلیو بش کو پاپولر ووٹ میجورٹی آئی ہے ریپبلکنز, یعنی 1992 سے صرف ایک بار ریپبلکنز نے پاپولر ووٹ سے پریسیڈنسی جیتی ہے. تو جہاں تک کہ امریکہ کی ڈیموکریٹکس کا سوال ہے تو ڈیموکریٹس کو ہمیشہ جیتنا چاہیے. ڈیموکریٹس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ووٹ کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے, یعنی لوگ جا کے ووٹ نہیں ڈالتے, اس وجہ سے بھی ہلری کلنٹن ہار گئی تھی بعض اسٹیٹس میں. تو ڈیموکریٹس کے لیے یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ لے کر آئے. کنزرویٹیو اور ریپبلکن بہت لائل اور ریگولر ووٹرز ہوتے ہیں, تو یہ جو ٹرمپ کا جو بیس ہے 43 کا, وہ ہمیشہ اس کو ووٹ کرے گا اور سپورٹ کرے گا. اس وجہ سے ٹرمپ کانگریس میں تو امپیچ ہو جائیں گے لیکن وہ کنوکٹ نہیں ہوں گے سینٹ میں, اور میرے خیال سے وہ امپیچمنٹ کو لے کر اپنے بیس کو وہ زیادہ موبیلائز کریں گے. اور اگر انڈیپینڈنس اور خاص طور سے بلیک میل ووٹرز اگر 2020 میں اگر آ کر ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں کریں گے تو پھر ٹرمپ پھر سے جیت جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بریکسٹ میں بورس جانسن کی وکٹری کے وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ امریکہ کی بھی اکانومی بہت اچھی ہے, آج دیکھ رہے ہیں آپ 28,000 سے زیادہ ہے ڈاؤ جون انڈیکس, انمپلائمنٹ ایکسٹریملی لو ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اس کے باوجود جیت جائیں گے. اور آج ہی کے پول میں دیکھ رہا تھا کہ 35 سال سے زیادہ کی عمر میں جتنے بھی امریکنز ہیں وہ ٹرمپ سپورٹ کر رہے ہیں, اور میل ووٹرز میں بھی میجورٹی ٹرمپ کی ہی ہے.
جی ہاں, تو ہو سکتا ہے یہ مواخذہ ان کے فیور میں جائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سیاسیات کے پروفیسر ڈیلاویر یونیورسٹی میں ڈاکٹر مقتدر خان, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے پی جے ایلیٹ, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
امریکہ میں 2020 میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے مہم کا باقاعدہ آغاز جنوری سے ہو رہا ہے, جب 3 فروری کو ہونے والے آئیووا کاکس کی ووٹنگ سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی انتخابی مہم میں شدت پیدا ہوگی. امریکہ میں ہونے والے عوامی جائزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک امیدواروں میں سابق نائب صدر جو بائیڈن سب سے آگے ہیں, تاہم ان کی پارٹی کے دیگر امیدوار بھی آئیووا, نیو ہیمپشائر اور ساؤتھ کیرولائنا ریاستوں میں ہونے والی ووٹنگ سے قبل سخت مقابلے کی کوشش کرتے دکھائی دیں گے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی. جو بائیڈن کافی عرصے سے یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ وہ آئندہ سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مقابلہ کرنے والے ڈیموکریٹک پارٹی کے سب سے مضبوط امیدوار ہیں. ان کا کہنا ہے,
And I know I've been criticized by some really good, decent opponents I've been running with, saying Biden's naive, talking about uniting the country. If we can't,
اور میں جانتا ہوں کہ میرے چند اچھے اور نفیس مخالف امیدواروں نے مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ملک کو متحد کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے سادہ لوہی کا مظاہرہ کر رہا ہوں. اگر ہم ملک کو متحد نہیں کر سکتے تو ہم جیت نہیں سکتے, ہم اس نظام کے تحت کامیاب نہیں ہو سکتے. بائیڈن ملک میں قومی سطح پر ہونے والے عوامی جائزوں میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں, تاہم انہیں آئیووا اور نیو ہیمپشائر میں ہونے والی ابتدائی ووٹنگ میں میساچوسٹس سے سینیٹر ایلزبتھ وارن جیسے حریفوں سے سخت مقابلے کی توقع ہے. ایلزبتھ وارن کہتی ہیں,
We want to stimulate this economy. We want an economy that grows. Then let's grow it by investing in our people. Let's put money back.
اگر ہم معیشت کو فعال بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم ایسی معیشت چاہتے ہیں جو ترقی کرے, تو آئیے ہم اپنے لوگوں پر توجہ دے کر ایسا کریں. آئیے ہم پیسے ان کے ہاتھ میں دیں, نہ کہ ارب پتی لوگوں کے ہاتھ میں. ایلزبتھ وارن 2019 کے دوران اکثر عوامی جائزوں میں نمایاں رہی ہیں, تاہم حالیہ دنوں میں ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے. ایک اور امیدوار جو مذکورہ ریاستوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ ساؤتھ بینڈ انڈیانا کے میئر پیٹ بٹی گیگ ہیں. ان کا کہنا ہے,
We can galvanize and not polarize an American majority that is ready to deliver big reforms, big ideas.
ہمیں امریکی اکثریت کو مختلف دھڑوں میں تقسیم کرنے کے بجائے انہیں متحرک کرنے کی ضرورت ہے, جو بڑے پیمانے پر اصلاحات اور بڑے تصورات سامنے لانے کے لیے تیار ہے. یہ کام ہم کئی دہائیوں سے نہیں کر پائے. ہم اس اکثریت کو برقرار رکھ سکیں اور اسے تقسیم کرنے یا مٹا دینے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا. ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں میں ایک بڑا نام ورمونٹ سے سینیٹر برنی سینڈرز کا ہے, جو اکثر اپنی انتخابی ریلیوں میں صدر ٹرمپ کو ہدف تنقید بناتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
And what our campaign is exactly the opposite of what Trump is trying to. He's trying to divide us up. We're bringing our
ہماری مہم اس کے بالکل برعکس ہے جو صدر ٹرمپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو متحد کرنے کی جستجو میں ہیں, سب کو ایک ایجنڈے کے تحت اکٹھا کر رہے ہیں جو تمام امریکیوں کے لیے مناسب ہے. دیگر امیدواروں میں مینیسوٹا کی سینیٹر ایمی کلوبوچر, نیو جرسی کے سینیٹر کوری بوکر اور سرمایہ کار اینڈریو یانگ شامل ہیں, جو آئیووا میں ہونے والی ابتدائی ووٹنگ میں بہتر کارکردگی دکھانے کے لیے کوشاں ہیں. یونیورسٹی آف ورجینیا سے وابستہ تجزیہ کار لیری سباٹو کا کہنا ہے کہ اس ابتدائی ووٹنگ میں انہیں کڑے امتحان کا سامنا ہوگا. وہ کہتے ہیں,
You either get votes or you don't. Nobody can explain away 1% of the vote.
آپ یا تو ووٹ حاصل کر پائیں گے یا پھر نہیں. کوئی بھی امیدوار آئیووا میں 1% ووٹ سے بھی جیت نہیں سکتا. انتخابی مہم جاری رکھنا مشکل ہے, کیونکہ مالی احتیاط دینے والے کہتے ہیں, مجھے آپ کا ساتھ دیتے ہوئے اچھا لگا اور مستقبل کے لیے آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یوں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی مہم بند کرنی پڑے گی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو متفقہ امیدوار کے انتخاب کے لیے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا۔ یہ مقابلہ صدر ٹرمپ کے خلاف ایک مضبوط امیدوار کے انتخاب کرنے والے اعتدال پسندوں اور لبرلز کے درمیان ہوگا، جو اقتصادی اصلاحات اور سماجی تبدیلی کے خواہش مند ہیں۔ نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کی دوڑ میں تاخیر سے شامل ہوئے ہیں، لیکن حالیہ عوامی جائزوں میں انہوں نے خاصی حد تک مقبولیت حاصل کر لی ہے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔